शुरू कीजिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम सुनने वालों को अल्लाह की तरफ से सलाम। आज जो मजहब और इल्हाद पे जो गुफ्तगू चल रही थी उसकी पांचवी जो किस्त है या प्रोग्राम है वो नशर किया जा रहा है। और आज मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, तो मुफ्ती साहब आज का जो प्रोग्राम है इसमें इंशाल्लाह एक दो सवालात हैं जो कि आए हैं, अगर उससे शुरू कर लिया जाए। तो मुफ्ती साहब एक सवाल जो है ये उन्होंने जाजिब ने भेजा है, वो आज ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो उनको एक सवाल एक टेक्सस से मौसूल हुआ है कि मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि अगर अल्लाह का एक आखिरी पैगाम आना था तो कुरान अलग अलग किरात में क्यों मौजूद है, जैसे हफ्स, वर्ष, सना, समरकंद वगैरह, और अल्लाह ने अपनी इन चीजों को एक ही मुसहफ में महफूज क्यों नहीं किया, और हजरे अस्वद को भी महफूज नहीं कर पाए, वो भी एक मरतबा चोरी हो चुका है। मैंने तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, तो ये सब चीजें होने के बावजूद मैं कैसे यकीन कर लूं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है।
माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है। कौन साहब है कुछ मालूम है?
जी नाम मुझे मालूम नहीं है, जाजिब जो है उनको ये सवाल आया था, तो मैं उनसे पूछ के आपको नाम बता दूंगा इंशाल्लाह।
हमने छोटा बच्चा तसव्वुर कर लेते हैं
जी।
एतबार से उनसे गुफ्तगू और उनकी खिदमत में अर्ज है कि जहां तक इसका ताल्लुक है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ प्रयातों में कुरान करीम को क्यों नासिल फरमाया, तो ऐसे नहीं है कि खुदा का पैगाम जो उसने नाजिल किया है बगैर किसी हिकमत के पिरात के इख्तलाफात से दीन में एक तरह का तवस्सो पैदा होता है, और अल्लाह ताला ने कुछ चीजें ऐसे ही हैं जो कतई फरमा दी हैं, आप ना उन्हें ज्यादा कर सकते हैं ना कम कर सकते हैं। मसलन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन शाहिद मिनकुम शहर, तुम में से जो रमजान का महीना पाए कल यसुम हो उसे चाहिए कि रोजे रखे। अब ये 29 या 30 दिन खुदा ने खुद मुतय्यन किए हैं और कहा है कि अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है, गिने हुए दिन है। अब कोई कहे कि मैं 30th को 31st में तब्दील कर दूं, कि चांद नजर आ जाने या सका खबर के पहुंच जाने के बावजूद वो कहे कि मैं 30वें दिन भी रोजा रखूंगा, तो ये उसके इख्तियार और बस की बात नहीं है। बस अल्लाह ने तय कर दिया कि जब चांद नजर आए तो रखो, नजर आए तो खोल दो, छोड़ दो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तौर पे दरख्वास्त पर इजाजतें दी गई। बहुत से शरीयत के अहकामात ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से बार बार इल्तिजा की कि आप इसे बदल दें और इस हुक्म को इसमें तख़फीफ पैदा कर दें, इसमें नरमी कर दें, तो अल्लाह ताला ने इस चीज को इरशाद फरमाया कि अच्छा अब हो गया। मसलन आप हदीस के जखीरे में वपासी करें तो आपको ये रिवायत गालिबन मुस्लिम में है कि जहां भी बहुत बहुत ऑथेंटिक रिवायत है कि इस्लाम जब आगाज हुआ तो कोई मर्द और औरत अगर गुस्ल उसके लिए जरूरी होता था तो ये लोग 7 मर्तबा नहाते थे, 7 मर्तबा अपने जिस्म पर पानी बहाना, और वो भी उस इलाके में उस वक्त जबकि पानी के जखायर नहीं हुआ करते थे, कितना दुश्वार गुजार था। तो मुसलसल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इल्तिजा जारी रही کیا آپ اسے کم کر دیں؟ تو فرمایا پانچ کر دیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ پھر درخواست کی تو پھر تین ہو گئے, پھر بار بار عرض کرتے رہے تو پھر ایک ہو گیا, جب ایک مرتبہ ہو گیا تو پھر آپ خاموش ہو گئے. تو احکامات کی پہلی قسم سے اللہ نے متعین کر دیا, پر احکامات کی دوسری قسم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ درخواست سے اللہ تعالی نے تبدیل کی, اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ عربوں کے لہجے مختلف تھے. آپ دیکھیں ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ لہجے مختلف ہوتے ہیں. اگر آپ پاکستان کے لہجوں کو پنجابی میں لام بولا جاتا ہے, وہاں جا کر وہ واو رے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مثلاً یہاں پر سول بولتے ہیں پنجابی کے لوگ, سول کا مطلب ہے درد تکلیف, اور سندھی میں یہ لفظ آپ لے لیں تو سور بولتے ہیں, وہاں وہ تکلیف ہوتا ہے کے معنی میں اسے لیتے ہیں. اسی طرح عربوں میں لے لیں, اردو دان لوگوں میں لے لیں, ارے اڑے رے اور رے میں فرق پڑ گیا نا. دلی اور لکھنؤ کی زبان میں اب بھی بنیادی اختلافات پائے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو اس وقت صرف ایک ہی قرآت تھی جس کو لوگ پڑھ سکتے تھے, اور قریش مکہ جیسے پڑھتے تھے, بڑی فصیح عربی تھی ان کی, اور اس کے علاوہ اجازت نہیں تھی. بنو حزیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار درخواست کی کہ یہ جو لہجہ ہے اور یہ جو الفاظ ہیں ہماری زبان پر نہیں چڑھتے, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی ہو اور آپ حرمین شریفین حاضر ہوئے ہوں تو وہاں آپ دیکھیں یہ ترک بعض قبائل جو ہیں اپنے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اکبر کوئی لفظ نہیں, لیکن اس کے باوجود انہیں اجازت, تو کوشش کریں کہ صحیح بولیں. لیکن ایک آدمی نہیں بول سکتا تو اس کے کیا معنی ہے کہ اس کو بندگی سے محروم کر دیا جائے. اسی طرح بنو حذیل بہت بڑا قبیلہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی قبیلے سے, تو ان حذیلیوں کو ان کی زبان پہ بعض لفظ نہیں چڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ پروردگار ان ایسے لوگوں کے لیے سہل فرما دے. اللہ تعالیٰ نے دوسری قرآت کی اجازت دے دی کہ اچھا اس لفظ کو ایسے نہیں ایسے پڑھنا, یہ بھی تھی. پھر تیسری کی اجازت دے دی, پھر چوتھی کی, حتیٰ کہ اب امت میں جو 7 یا 10 قرآتیں باقی ہیں یہ سب کی سب متواتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے, اور عبید رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت میں مختلف لوگوں کی خصوصیات گنوائی, اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے میں راضی ہوں, یہ چیز ہے جو اچھی ہے, یہ چیز ویسی فلاں میں, یہ فلاں. مثلا یمن والوں نے کہا کہ ہمیں آپ دین کی تبلیغ کے لیے کوئی آدمی بھی دے دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے, خدمت میں حاضر تھے, اپنے ان کا ہاتھ پکڑا اور آپ اس کو لے جاؤ, امین حاضر الامہ, میری امت میں سب سے زیادہ ایماندار شخص یہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا ابن مسعود میں اپنی امت کے لیے ہر اس چیز پہ خوش ہوں جس پہ تم خوش ہو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ حرام اور حلال کا سب سے زیادہ علم اللہ نے اسے دیا. یہ مختلف لوگ آتے ہیں, عبید بن کعب رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اقرأ امتی, میری امت میں سب سے اچھا قرات کرنے والا یہ عبید, اس منصب کے باوجود اس سے بھی بڑی بات آپ سے عرض کریں, بہت مختصر خلاصہ بیان کر کے طویل حدیث کا یہ ہے کہ عبی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ تشریف فرماتے اور آپ نے فرمایا عبی اللہ نے تمہیں سلام بھیجا. عبی رضی اللہ عنہ فرد جذبات سے خدا کی محبت میں رو پڑے اور کہا کہ اسمیا اللہ نے میرا نام دیا تو میں جبریل مجھے یہی کہہ رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں جبریل اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ عبی کا نام لے کے کہا کہ عبی کو میرا سلام پہنچائیں اور آپ عبی سے سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سنیں کیونکہ عبی ایک جگہ پر کچھ معمولی سی چیز ہے اس کو زیادہ اچھی طرح پڑھنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبی مجھے سناؤ کہ اللہ کا حکم اس شان کا آدمی تلاوت کر رہے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہوں نے جب وہ سنی تلاوت تو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو بگاڑ رہا ہے ذرا نماز پوری کر. انہوں نے نماز پوری کیوں کر لی کہا یہ کیا پڑھ رہے یہ الفاظ ایسے تھوڑے ہیں غالباً سورہ فرقان پڑھ رہے اور پکڑ کے لے گئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں اور عرض کیا کہ عبی آپ نے فرمایا کیا یہ کیسے پڑھ فرمایا پڑھو عمر رضی اللہ عنہ پڑھا پھر میں یہ بھی ٹھیک عبی رضی اللہ عنہ یہ بھی ٹھیک دونوں ٹھیک دونوں صحیح پڑھ رہے. تو یہ اتنی قراءتیں جو رکھی گئیں عربوں کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو گیا. اگر یہ نہ کرتے تو آپ خود سوچئے کہ سارے عرب قبائل ایک ہی لہجے میں پڑھتے ممکن نہیں. تیسری قسم وہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کیوں کیا. مختلف قراءتوں کو اس لیے بھی مختلف کیا ہے کہ ایک قراءت سے کوئی اور حکم ثابت ہوتا ہے ایک قراءت سے کوئی اور حکم ثابت ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی دلائل ہیں اور ان کے پاس بھی دلائل. ہم یہ بحث نہیں کر رہے اور نہ اس میں جا رہے ہیں کہ اہل تشیع جیسے پڑھتے ہیں اور اہل سنہ جیسے پڑھتے ہیں اس پر ساری تفصیلات عرض کریں. لیکن آپ ایک لفظ دیکھیں قرآن کریم میں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. ارجلکم اپنے پاؤں کو دھو. پاؤں کا دھونا آ گیا نا. ایک قراءت ایسی ہے کہ ارجلکم جو آپ نے فرمایا نا کہ جو قراءت پڑھتے ہیں ارجلکم اہل تشیع وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسح کرو اپنے سر پر اور مسح کرو اپنے پاؤں. اگر اہل تشیع میں باقی چیزیں درست ہوں تو قراءت کے اس اختلاف کا اگر کوئی فائدہ اٹھائے گا تو ہم اس کو اتنی جلدی کافر قرار نہیں دے سکتے. ترقی کا مسلک حنفیہ کا مسلک خبر متواتر یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں ہیں. اس کے سننے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ان مباحث کا علم نہیں ہے. لیکن جب قراءت مختلف ہوئی تو آپ نے دیکھا غسل کرنے کا اور مسح کرنے کا دونوں کا فرق نکل آئے. یہ کرے یا وہ کرے اگر باقی حالات درست ہیں تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ اس چیز پہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ پکڑ لے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ہونی نہیں چاہیے جو سمجھ میں آتا ہے بر بنائے علم. تو قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ قراءت کے اختلافات جو ہیں یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. نکاح کا مسئلہ ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والمحصنات من النساء اور عورتوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں پھر خدا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. اہل تشیع میں اور اہل سنہ میں یہاں ایک لفظ کی قرات ہے اور اس پہ اختلاف ہے. اسی سے استدلال ہم لوگ کرتے ہیں کہ نکاح کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رائج تھا وہی بس طریقہ ہے گواہوں کی موجودگی میں. اور اسی لفظ سے دوسری قرات سے اہل تشیع اپنا مسئلہ ثابت کرتے ہیں اور وہ متا کو اسی روایت اور اسی لفظ سے جائز کرا دیتے ہیں کہ اپنے دلائے. تو یہاں پہنچ کے کیا کہیں گے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اس میں وسعت رکھی. اگر اس کی مزید تفصیل چاہیے ہو کہ قراءتوں کا اختلاف کیوں ہے تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان قراءتوں کے اختلاف پر مسائل کا اختلاف لکھا ہے کہ مسئلہ اس طرح پڑھیں گے تو یہ بنے گا, اس طرح پڑھیں گے تو یہ بنے گا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس چیز کو لکھا ہے, اور اس کی تفصیلات اگر آپ نے پڑھنی ہو تو کیا کتاب بتائیں آپ. فواتح الرحمود مسلم الثبوت کی شرح کیے اور اسے پڑھ لیجئے. مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحمود, انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا ہے کہ وہ کیا چیز. بہت بڑے صاحب علم بزرگ تھے, انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. پہلے لکھنؤ میں رہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ تشریف لے گئے تھے دکن وغیرہ, تو انہوں نے اس کو لکھا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قراءتوں کے اختلاف نے امت کے لیے, فقہا کے لیے, قانوندانوں کے لیے کتنی بڑی سہولت پیدا کر, اور پھر قدر آتی ہے آدمی کو کہ اچھا اب سفر آ گیا, اب یہ چیز ہو گئی ہے, اب یہ مجبوری پیش آ گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی خدا نے ہی فرمایا, اس لیے اگر مجبوراً اس پہ عمل کر لیا جائے اپنے مسلک چلک کے تو یہ بھی جائز. یہ چیزیں بہت گہرے علم سے تعلق رکھتی ہیں. اور آخری بات عرض کریں, اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ جب میرے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اختلافات آتے ہیں کہ اس نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے یہ فتویٰ دیا, اس نے یہ فتویٰ دیا انہوں نے یہ فتویٰ دیا, تو یہ اختلافات ان کے مجھے سونے کے ڈلوں سے اور سرخ رنگ کے اونٹوں کا گلہ مجھے مل جائے اس سے زیادہ خوشی مجھے اس سے ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ بھی روایت مل جاتی ہے اور یہ بھی مل جاتی. تو امت کے لیے ایک کی بجائے دو رائے ہو گئی, اس کو اختیار کر لے کبھی اس کو اختیار کر لے مجبوری کے تحت. تو اس لیے وہ کہتے ہیں, اس لیے یہ چیز مختلف ہونا کہ خدا کی رحمت کے آثار میں سے ایک اختلاف ہوا ہے جو زحمت ہے اور تکلیف, ایک اختلاف وہ ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا احادیث میں اختلاف, یہ امت کے لیے رحمت ہے. مثلا گو ایک جانور اگر چکا تو یہ کہ آخری بات ہے, مگر پھر خیال آئے گو ایک جانور ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ لایا گیا, اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حضرات تھے وہاں پہ, تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو یہ بھی ہٹ گئے. اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ میں نے عرض کیا آپ نے فرمایا میری یہ ہماری زمین میں پائی نہیں جاتی نا گو, یہ ہمارے علاقے کا جانور نہیں ہے, تو اس لیے کھانے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے, باقی ہے یہاں ڈال تم کھاؤ. باقی صحابہ رسول اللہ نے کھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اب فرض کر لیجیے کہ کوئی ایک جانور جو آپ کے یہاں پایا جاتا ہے ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا, اور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے اور آپ کے یہاں نہیں پایا جاتا, تو تبن آدمی ذرا سی جھجک محسوس کرتا ہے. مصری مرغی کو آپ دیکھ لیں اس کی شکل کیسی ہے اور ہمارے یہاں مرغیوں کی شکل کیسی ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ایک کتے کی شکل کی بکری ہے, ملاپ ان دو کا ہوا اور اس سے جو بچہ ہوا اس کی شکل کتے جیسی, اور وہ دودھ میں بکری کا دودھ پیتا رہا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ جائز ہے, اس لیے کہ اس کی شکل جو بنی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بکری جو ہے اس کا باپ ہے, اس کی اصل ہے, اور وہ حلال اور جائز ہے. اب ایک شخص اس چیز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے شکل اس کی کتوں جیسے, میں اس گوشت کو نہیں کھا سکتا, نہ کھاؤں گی, مگر جو کھا رہے ہیں یہ بھی مت کہو کہ وہ حرام کھانے ایسے. تو یہ اختلاف کا صحت مندانہ رجحان ہے, یہ اختلاف خدا کی رحمت ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ حجر اسود کے ساتھ کیا ہوا, تو ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں کو دی تھی جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لوگوں کو دی ہے کہ ان کا کام ہے کہ سنبھالیں. اب واضح طور پر فرق دیکھیں, تورات اور انجیل کے متعلق سورہ مائدہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ, جب تورات ہم نے نازل کی تھی تو ہم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا, نہیں کر سکیں, تعریف ہو گئی بدل. اور جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے. اسی کا نتیجہ ہے کہ 1500 سال میں بھی قرآن بالکل نہیں بدل سکا, قراءتوں کے اختلافات مٹنا تو درکنار, کوئی بات تک نہیں کر سکتا. اب تک ساری چیزیں موجود, اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی وہ نہیں دی. عیسائیوں کی عبادت گاہ اور یہ چیزیں یہودیوں کی, اللہ نے فرمایا ان کی حفاظت کرنا. اور جب بیت اللہ کی باری آئی کعبۃ اللہ کی, تو اللہ نے جعل اللہ قیام الناس, ہم نے دنیا میں لوگوں کے باقی رہنے کا ذریعہ, محور اور مرکز اس بیت اللہ کو بنایا, ان لوگ سے نہیں کروا سکتے, ہوتا رہے گا. دیواریں گر گئی نا, بیت اللہ تو نہیں مٹا, اللہ جو تجلیات ہیں پڑھنے, پھر دیواریں اٹھا لی, پھر دیواریں گر گئیں, پھر اٹھا لی, خود جان بوجھ کے توڑ دی, پھر نیا بیت اللہ بن گیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تم دیکھو گے کہ ایک فرمایا میں اسے دیکھ رہا ہوں, یہ منظر میرے سامنے, یعنی گویا دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹے سے قد کا بہت موٹا اور اس کی پنڈلیاں گٹھی ہوئی ہوں سیاہ رنگ, وہ آئے گا اور خدا کے گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, یہ بھی فرمایا. اور دوسری روایت نے اپنی قبر مبارک کے متعلق فرمایا ستون کے متعلق, یہ جو ستون ہے نا, اس ستون کے وہ ستون اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو چار دیواری پہلی گئی ہے اس میں وہ شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب خاص اگائے گا, درندے آ جائیں گے مدینہ منورہ میں اور اس ستون کے پاس کتے پیشاب کریں, سب اجڑ جائے. اس کے بعد کیا بتا جائے, تو اللہ تعالی نے حجر اسود کی کوئی ذمہ داری نہیں دی, اس لیے مسلمان اس کے بغیر کرتے ہیں, یہ ان کی نااہلی تھی, کیوں حفاظت نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس وقت سلطنت بغداد اتنی زیادہ مؤثر نہیں رہی تھی جتنے زیادہ جن لوگوں نے اس کو اٹھا کر لے گئے تھے, جو کچھ بھی کیا تھا اور توڑ دیا تھا, ان کے عقائد پھیل چکے تھے, جگہ جگہ ان کے ماننے والے موجود تھے, اور پھر آخر انہوں نے بیت اللہ پر قبضہ بھی کر لیا اور خلافت بغداد اس کی حفاظت نہیں کر سکی. یہ انسانوں کے اپنے فعل, اور پھر انہوں نے یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی کو لکھا کہ ہماری جان چھوڑائیں. تو سلطان محمود غزنوی جو تھے وہ یہ پڑھ کے وہ آندھی کی طرح اٹھے اور افغانستان غزنی سے ملتان پہنچے, اور ملتان میں اس گمراہ فرقے کو جو قتل عام ہوا ہے اور جو لڑائیاں ہوئی ہیں تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی. یہ سلطان محمود غزنوی کا احسان ہے جو ہمیشہ اس امت پر رہے گا کہ انہوں نے یہاں پر ضرب لگائی, اور جب وسائل اور ذرائع یہ چیزیں ختم ہوئی اس کے بعد 13 سال کے بعد جا کر یہ حجر اسود واپس آئے. تو انسانوں کی ذمہ داری رہ گئی, ایک باریک بات جو بٹوین دا لائنز سمجھ میں آتی ہے جو کچھ آپ فرما رہے ہیں. اگر ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو معاف کر, لیکن اس سوال کہ بین السطور بٹوین دا لائنز جو ہے نا, وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس دین کی کیا حیثیت ہے, کیوں یہ سچا ہے, خدا نے یہ کام کیوں نہیں کیا. ہم صبح نہ ہونے دیں اور آپ کے ساتھ چل پڑیں, آپ بتائیں پھر سچا دین کہاں. اب کسی دنیا کے ایک دین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے, سب سے پہلے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ضرورت پڑی اتنی آفت برباد کرنے کی، کیا ضرورت پڑی ہے اتنی ان ساری پابندیوں کو برداشت کرنے کی؟ دین ہمیشہ غیبی پیغام پر بنتا ہے، کبھی دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ غیب سے ہدایات ملی، غیب کی ہدایات کی وصولی کا اظہار مختلف ذرائع سے ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ کتاب مجھے خدا نے دی، ایک کہتا ہے رات میں نے خواب لیے دیکھا، ایک کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی رہتی، سب کی سب چیزیں وہ غیب سے منسلک کر رہا ہے، فرشتے کا قائل ہے، ایک کہتا ہے فرشتہ نہیں ہے، دیوتا جو تھے وہ یہ انسٹرکشنز لے کے آئے، وہ کہتا ہے نہ دیوتا انسٹرکشنز لے کے آئے تھے اور نہ کوئی فرشتہ ہوا کرتا ہے، مجھے خواب میں آتا ہے اور خواب میں جو آیا اسے لکھ لو، تم لوگ اس پہ عمل کرو، ہمیشہ دین غیب کے اشاروں پہ بنتا ہے، غیب سے کوئی نہ کوئی چیز، اور اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ بدھ پتی، ان کے پاس بھی ایک کتاب ہے، وہ کہتے ہیں بدھا کو غیب سے ملتا، یہ جتنے مذاہب غیب سے چیزیں ملنے کا اقرار کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، بات یہ ہے ان میں سے کس کے پاس وہ غیب کا پیغام محفوظ ہے؟ کسی ایک جگہ بھی محفوظ ہے نا، ہم اس کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں، کوئی مسئلہ ہی محفوظ کہاں؟ تورات محفوظ ہے، انجیل محفوظ ہے، ہندوؤں کے وید محفوظ ہیں، سکھوں کے گرنتھ محفوظ ہے، بدھ مت میں جو کتاب آئی تھی وہ محفوظ ہے، وہ جو وحی الہی تھی، جو غیب کا اشارہ تھا، جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا تھا، جو کچھ فرشتوں نے آخر سے بتایا تھا، جس جگہ پر وہ محفوظ ہے نا، اللہ کا دین وہ ہے، بس ہم اس کے پیچھے چلے، اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں. جو سورت جس طرح غار حرا میں نازل ہوئی تھی اسی طرح ہم تک پہنچی ہے، ہسٹوریکلی کبھی بھی ڈسکنیکشن نہیں، ایک لمحہ قرآن پہ ایسا نہیں گزرا جب اس کی زبان بدل گئی ہو، جب اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ رہا ہو، اور اب جب پرنٹنگ آ گئی اور پریس ہو گیا تو اس نے تو امکانات کو ہی ختم کر دیا کہ اب قرآن کو کوئی مٹا سکے، تو یہ ٹھیک وہ چیز ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی، اس لیے اضافے کے طور پر بھی آپ سے عرض کریں کہ قرآن نے جو چیلنج کیا ہے نا، تم جیسی کتاب لے آؤ، تو ہم نے بہت سے ان لوگوں کی چیزیں دیکھی ہیں جو قرآن کریم کے مقابلے میں ایک اور کتاب کے قائل، لبنان میں عیسائیوں نے بنایا ہے اور بہت سے لوگوں نے بنایا ہے، وہ سب سن چکے ہیں، یہ ساری وادیاں طے کر چکے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم صرف ایک بات ان سے کہتے ہیں، آپ ہسٹوریکلی ثابت کر دیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے پڑھا، بس تعلیم کہیں حاصل کی، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، اللہ نے کہا ولما بلغ شدہ، اور موسیٰ جب جوان ہوا اور پوری طاقت کو پہنچا، بھرپور جوانی اس پہ آئی، آتینا وہ علم، ہم نے اسے علم دیا، تورات میں آتا ہے کہ فرعون نے دیکھا کہ اس کا یہ بیٹا جوان ہو گیا اور طاقتور ہو گیا اور بہت اچھی اس کی صحت ہے، تو اس نے مختلف اساتذہ کو بلا کر موسیٰ کو تعلیم دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے تعلیم دنیا میں کسی استاد نے نہیں دی، اب اس کو توڑ دیں، اس ہماری اس دعوے کو توڑ دیں، اور اس کے مقابلے میں 40 سال تک ایک بچہ بھی دنیا میں بتائیں جسے 40 سال تک کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اور یک بیک اگلے دن اٹھ کے وہ اتنی فصیح زبان میں عربی میں گفتگو کرنے لگتا، کوئی بچہ 40 سال تک نہ پڑھا ہو اور 41ویں سال وہ اٹھے اور غالب کے جیسے شعر کہنا شروع کر، انگلش کسی سے نہ پڑھی ہو اور شیکسپیئر کی کتابوں جیسی کتابیں، اس سے کہیں سے معاشیات کو نہ پڑھا ہو، اور وہ معاشی نظریات جو قرآن نے دی ہیں وہ ایسے معاشی نظریات دینے لگے. صرف یہی بات تو نہیں ہے کہ عربی کے مقابلے میں عربی لکھنی ہے، اس کے بہت سے پہلو، اس کو تو ثابت کرے. اس لیے یہ جو بنیادی طور پر تصور ہے، اور اسی وجہ سے ہم مسلمان، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مسلمان رہنے کی. یہ دلیل تھوڑی ہے کہ میرے ابا مسلمان تھے تو اس کے ابا ہندو تھے، فلانے کے ابا عیسائی تھے، پھر کیا کرنا. یہ ایسی دلیل ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا کہ وہی جس حال میں نازل ہوئی تھی اب تک محفوظ ہے، اور اس کے مقابلے میں غیب سے کوئی اشارہ ملا اور اب تک محفوظ ہو اپنی اصل حالت میں. کہیں بھی نہیں. قرآن کی زبان محفوظ ہے، پرانی زبانیں ملتی ہیں، قرآن کی زیر اور زبر، اور جسے آپ اختلاف قرآن کا نام دیتے ہیں، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد مبارک میں تھی اب تک ویسی محفوظ. ایک لمحہ قرآن پہ ایسا نہیں آیا جب دنیا سے مٹ گیا. لوگوں کے حافظے نے اسے سنبھالا تھا، لوگوں کے قلم نے اسے سنبھالا تھا، اسے یاد کرتے تھے، اور اب جب پرنٹنگ آ گئی تو اس قدر امکان ہی ختم ہو گیا کہ قرآن کبھی دنیا سے مٹ جائے. ہم اس وجہ سے مسلمان، میں اس وجہ سے مسلمان، مجھے پتا ہے کہ خدا کا آخری پیغام یہی ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں، دین اللہ کے نزدیک اسلام، اور اللہ نے اسی لیے چیلنج بھی کیا اور بتایا بھی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور کوئی شخص اس اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کے میرے پاس قیامت میں آئے گا فَلَن يُقْبَلَ، ہم اسے قبول نہیں کریں، وہ بالکل قبول نہیں کیا جائے. اس سے بڑی دلیل اور اتھارٹی کیا؟ ایک یہ کہ وہی محفوظ، اور ایک یہ کہ وہ بچہ 40 سال تک کہیں نہ پڑھے اور اگلے دن اٹھ کے وہ اتنی فصیح و بلیغ عربی میں پوری ایک چیز لکھوا دے. یہ کر لیں ثابت اس کو کہ 40 سال کسی کو نہ پڑھائیں، اور 41ویں دن وہ اٹھے اور غالب جیسے خطوط لکھنا شروع کر. تو یہ وجہ کہ حجر اسود ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی اس امت کی، جو بھی تاریخی اسباب، آج بیت اللہ کو ولیعظ باللہ کوئی توڑ دے پھر بن جائے گا، لیکن اس کا دنیا ہی سے مٹ جانا وہ قرب قیامت میں ہوگا، اس سے پہلے نہیں.
جی مفتی صاحب، کافی تفصیل سے ماشاءاللہ جواب آپ نے ریکارڈ کروایا. تو مفتی صاحب آج کا پروگرام انشاءاللہ پھر شروع کریں گے.
دوسرا سوال کیا ہے؟
جی مفتی صاحب، دوسرا سوال جو ہے وہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایک صاحب نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو جتنی بھی چیزیں قرآن کے اندر جو انبیاء کے واقعات جو لکھے گئے ہیں، ان کی جو تاریخ میں جو محفوظ ہیں وہ صرف مذہبی کتابیں جو ہیں ان کے اندر محفوظ ہیں، کسی تاریخی کتاب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور ان کا اصرار یہ ہے کہ آپ کو دوسری جو ہسٹری کی دوسری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، لیکن مثال کے طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں جس میں ان کا جو کنٹرول جنات کے اوپر، ہواؤں کے اوپر، پرندوں کے ساتھ بولی، پھر جو واقعہ جو ہدہد کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف آپ کو مذہبی کتابوں کے اندر جو ہیں یہ موجود ہیں، یہ کسی تاریخی کتاب میں موجود نہیں ہے. تو اس پہ جو ایمان لانا جو ہے یہ صرف یہ بلیف ہے، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے. تو ایک جو ایک چیز ہے جو کہ آپ آبزرو کرتے ہیں، جیسے یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعات ہیں وہ تو دنیا کے اندر پیش آئے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے غیب میں ہیں جیسے فرشتوں پہ ایمان لانا یا پھر قیامت پہ ایمان لانا، جو چیز آپ نے نہیں دیکھی وہ بھی بلیف کا حصہ ہے، لیکن یہ بھی ایک بلیف کا حصہ ہے کہ جو ہسٹری کے جو واقعات جو قرآن نے بیان کیے ہیں یا پھر تورات میں یا انجیل کے اندر موجود ہیں، وہ صرف انہی مذہبی کتب کے اندر ہیں، کہیں ہسٹری سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ کہیں پہ لکھا گیا ہو کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ ایکچولی یہ پیش آئے ہیں. تو اس کے اوپر ہمارا ایمان صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم اس دینی کتاب کو مانتے ہیں، یہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے.
جی جناب والا کی گفتگو سے یہ سمجھ میں آیا کہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جتنی بھی ہسٹوریکل چیزیں ہیں یہ اس وجہ سے مانی جاتی ہیں کہ بنیادی طور پر ہم اپنے مذہب کو مانتے ہیں اور مذہب کی تعلیمات ہیں، ادروائز ان چیزوں کا کسی بھی تاریخ سے ثبوت نہیں ملتا. یہ جی بالکل ٹھیک.
جی جی
ہم سیدھی سادھی سی بات یہ عرض کریں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ فرعون تھا اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا، اور کوئی کتاب اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں بتاتی. تو جب کوئی اور کتاب نہیں بتاتی اور صرف مذہبی کتاب مثلاً تورات اور قرآن دونوں بتاتے ہیں، تو اس کی اتھینٹیسٹی کیا، کیسے مان لیا جائے؟ آسان سی بات یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں تاریخیں لکھی جا رہی تھی؟ آپ اس زمانے کی جو زبان بولتے تھے، اس زمانے کی کوئی تاریخ کا کی کتاب لے آئیں تاکہ ہم پڑھیں اور دیکھیں، اور آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں. تاریخ کہاں سے لائیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اس وقت کسی نے ریکارڈ کیا ہو، ظاہر ہے کہ آڈیو ویڈیو تو تھا نہیں، لوگوں نے لکھ نہیں تھا نا، اس زمانے کی کوئی تاریخ لے آئیں، تاریخ لے آئیں اور وہ تاریخ گواہی دے کہ کوئی ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا. اور اگر وہ محدود پیمانے میں تھا صرف عراق اور اس کے متعلقہ علاقوں میں، تو وہاں کوئی مورخ اس زمانے کی زبان میں لکھ کے چھوڑ گیا ہو کہ یہاں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، یا یہ تو ذکر ہی نہ کرے اس کا، اور وہ 19 سالوں کا ہو جن سالوں میں واقعہ، تو پھر تو ہم غور کریں. امر واقعہ یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تاریخ ہے ہی نہیں، کہاں سے گواہی لائیں؟ چین کا ایک سیاح 7ویں صدی میں تقریباً یہاں سے گزرا ہے ہندوستان سے، اس نے مختلف علاقوں کی مختلف رسوم اور رواج لکھے، تاریخ محفوظ رہ گئی. اب جب جدید زمانے میں پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ جو کچھ لکھے گیا وہ سچ. تقریباً 950 سال پہلے البیرونی نے لکھا ہے تاریخ کو، یا جو کچھ ہو رہا تھا ہندوستان میں اس نے لکھا وہ سچ ہے. تو ہم تو اس وقت نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان چیزوں کی نفی کریں جب اس زمانے کی کوئی تاریخ پائی جاتی ہو اور اس میں یہ واقعات نہ آئے، اور کیوں نہ آئے ہوئے تو خیر الگ بحث، کوئی چیز ہے ہی. تو جو مذہبی کتابیں کہتی ہیں اسے کس بنیاد پہ جھٹلانا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان مذہبی کتابوں نے جو کچھ بتایا ہے تاریخ کے ساتھ آثار قدیمہ نے اسے ثابت کر دیا ہے کہ یہ بات بالکل درست، یہ بات ایسے ہوئی. دو مثالیں اس کی آپ کو دیتے ہیں. آپ تورات کو کھولیں، پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھٹیاں جلائیں اور ان بھٹیوں میں رانگ، ایک قسم کی دھات ہوتی ہے، سونا اور چاندی، یہ مختلف دھاتیں پگھلائی جاتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو پگھلا کے، مثلا تانبا ہے اور کوئی چیز ہے، اس سے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے. قرآن سے کئی 100 سال کے بعد نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اصل نہ لہو آئی نہ، اور ہم نے تانبے کا ایک چشمہ داؤد علیہ السلام کے لیے بہا دیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ تانبے کے ذریعے وہ برتن تیار کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا بھی ذکر کیا کہ دیگیں بڑی بڑی جفانن کل جواب وقدور الراسیات، اور ایسے بڑی بڑی دیگیں اور برتن بناتے تھے گڑے ہوئے زمین. اور ہم نے کہا ملو آر داؤد شکر، داؤد کی اولاد شکر ادا کرو کہ میں نے پانی کی طرح تانبے کا چشمہ تمہارے لیے بہا دیا. وکلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ نے کیا کیا انعامات کیے، ختم ہو گئی بات، کوئی اس کی تصدیق تردید خارج سے کہاں سے ہوتی. اب پچھلی صدی میں جب کھدائیاں کی گئیں جہاں سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت تھی، تو معلوم ہوا کہ بھٹیوں کی بہت بڑی تعداد ساحل سمندر پہ دریافت ہوئی ہے. اور ہوتا یہ تھا کہ وہاں پر جو گاڑی بھی دیگے تھی اور مختلف آثار تھے، اب ملے معلوم ہوا کہ سمندر کے کنارے پہ ساحل پہ جو ہوا چلتی ہے اس کے رخ پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے بھٹیاں بنانے کا حکم دیا تھا. وہ ہوا چلتی تھی، ان بھٹیوں میں آگ جلتی تھی، ہوا کی مدد سے شعلے بھڑکتے تھے اور وہ تپش ہوتی تھی جس سے وہ چیزیں تپتی تھی اور جل جاتی. کئی ہزار سال کے بعد کھدائیاں ہوئی، تاریخ نے تصدیق کر دیا، سارے قدیمہ نے کچھ پوچھتا. ایک دوسری مثال دیتے ہیں، فرعون کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے. اس واقعے کو ختم کرنے کے لیے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے فرعون کے بیٹے نے مصر، بحیرہ کلزم اور جہاں آج یہ علاقے ہیں، ہر طرف بڑے بڑے پتھر کندہ کروا کے بھجوائے کہ میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا، میرے والد نے یہ سب علاقے، مطلب یہ سب جھوٹ. قرآن نے اس کی تردید کر، اور قرآن نے فرعون کے متعلق کہا کہ ہم نے اسے غرق کر دیا. سوال یہ اٹھا کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور بقول تورہ کے تورات کے اس کے ساتھ 600,000 فوجی تھے اور آگے یہ جا رہے تھے بنی اسرائیل والے، اور روایات میں آتا ہے کہ قرآن میں نہیں آیا، یہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی کوئی تقریب تھی، فنکشن تھا کوئی، تو یہ اپنے آقاؤں سے، فرعونیوں کی عورتوں سے زیورات مانگ کے لے گئی تھی ان کی عورتیں. اور جب طوفان میں غرقابی ہوئی ہے تو جو سونا ان لوگوں نے پہنا ہوا تھا ان کے فوجیوں نے، وہ سارا بینی کے ساتھ ڈوبا. اور ہم نے اس پہ پورا پروگرام ریکارڈ کروایا ہے کہ اب موجودہ دور میں ایک آدمی نے تحقیق کی اور اس نے سوچا، اور یہ بالکل ٹھیک چیز ہے، اس نے کہا اتنی چیزیں جو سمندر میں ڈوب گئی تھی وہ کہاں گئی، جب سمندر کے اس کنارے کا اس سے کس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اب تک سمندر کی تہ میں سونا پڑا. ہم ایک تیسری مثال اس کی دے، کون سی تاریخ میں لکھا ہے کہ فرعون کو، فرعون کا بدن محفوظ رہا؟ کوئی نہیں جانتا. اور اللہ نے اس وقت اسے کہا تھا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تمہاری لاش کو محفوظ رکھیں، ہم اسے بچائیں گے، لِتَكُونَ، تاکہ یہ تمہاری لاش کو دیکھ کر آئندہ نسلیں عبرت حاصل کریں کہ جو حق کے ساتھ ٹکراتا ہے سچائی کے ساتھ، یوں ہم پاش پاش کر دیتے ہیں. اتنے ہزار سال گزرنے کے بعد پچھلی صدی میں جا کر، یہ اس سے پچھلی صدی میں فرعون کی وہ لاش ملی ہے، اور سارا ہی نمک ہی نمک تھا جو بیسٹ پرزرور تھا، اور اس نے اسے فرعون کو بالکل محفوظ رکھا. پھر فرعون کا پاسپورٹ بنایا گیا، پھر اسے فرانس لے جایا گیا، فرانس میں باقاعدہ اس کی سلامی دی گئی، وہ پاسپورٹ ابھی تک. یہ سارا کام فرینچ نے کیا. وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ ہم بدن کو محفوظ رکھیں گے، ہم نے خود مصر میں دیکھا، پورا یورپ جتنے محققین سب اس بات پر متفق ہیں کہ اسی فرعون کی لاش ہے جسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تھا، اور یہاں تک کہ ہمارے بعض مفسرین قائل ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کسی فرعون نے کی تھی، پھر وہ مر گیا تھا، پھر اس کے بیٹے نے آگے حکومت سنبھالی، تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس دوسرے فرعون سے ہوا تھا، اور حیرت انگیز طور پہ فرعون کی جو لاشیں جرداشت کتنی ادھر سے اور باقی اہراموں سے جو برآمد ہوئی ہے، تو بعض مستشرقین جو انگریز ہیں وہ کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک ہی فرعون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رہا ہو، پہلے باپ رہا ہوگا پھر بیٹا رہا ہوگا، یہ ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی آتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اور تاریخوں میں نہیں آتا اور صرف مذہبی کتابوں میں آتا ہے، تو اور تاریخ لکھی کس سے تھی جو آتا، مذہبی کتابوں کے علاوہ سرمایہ کون سا تھا؟ اور جو کچھ بھی ان مذہبی کتابوں نے خاص طور پہ قرآن نے جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ وقت ثابت کرتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. مسجد اقصی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا مسجد اقصی تھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے اس بندے کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی دی، کیا لکھا ہے قرآن. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا اللہ نے یہ کہا ہے، یہاں کہاں ہے وہ مسجد دکھاؤ. یہودی ایک جگہ لے گئے اور کہ یہ مسجد کرنے کے، پھر دوسری جگہ لے گئے، اس کا بنا یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے صحیح چیز تک پہنچاؤ، یہاں مسجد. مسجد ایلیا جب دیکھی نا وہ لمبے تہخانے تھے وہاں لے گئے، اور اس دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس کی فتح پہ 4000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، وہ اکیلے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو فرط مسرت سے کھل اٹھے، بہت خوش ہوئے، کہا یہ ہے وہ چیز جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی، اس مسجد میں بڑے ستون ہے اور ایسی ہے اور ایسی. انہوں نے کہا یہ ہے وہ مسجد ایلیا نے جو بنائی تھی علیہ السلام والسلام. ایلیا کون تھے؟ خدا کے کیسے پیغمبر تھے؟ لے آئیں تاریخ اس زمانے کی تاکہ پتا چلے کون تھے، کس نے تاریخ لکھی، بجائے اس کے کہ قرآن کی روشنی میں تاریخ کو دیکھا جائے کہ قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ اصل ہے اور تاریخ بعد میں لکھی گئی ہے. الٹا کر دیں، یعنی تاریخ کو اصل بنا دیں اور اس کی روشنی میں قرآنی حقائق کو جانچیں، تو یہ ذرا سا مان لے. سوال کا جواب ہے کہ کچھ رہ گیا اس
میں؟ نہیں، مکمل ہو گیا. جی مفتی صاحب، بس یہ دو سوالات تھے، اس پہ کافی تفصیل سے گفتگو ہو گئی. جی مفتی صاحب، اور ایک اور سوال جو آپ سے عرض کیا تھا کہ جو آپ نے جمعے کے بیان میں فرمایا تھا اس پہ اگر تھوڑا سا آپ اس کو وضاحت کرتے ہیں. یہ جو ایک تو ابھی ہسٹری کی بات ہوگی، آگے جو احادیث کی روشنی میں جو واقعات جو آج کل دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، اور آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی اس پہ تھوڑا سا کچھ سوالات یہ آئے تھے کہ اس میں کچھ تفصیل اگر معلوم ہو جائے اس کی.
ان چیزوں کے ڈانڈے جا کے مل جاتے ہیں سیاسی امور سے، اور اس میں بھیا ہم پڑھنا نہیں چاہتے. اور ایک سوال دریافت فرمایا گیا تھا کہ دبئی نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اس پہ ہم نے جو جملہ بولا تھا کہ دبئی کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ تباہی مچے گی. اس کی اصل کیا ہے؟ اس کی اصل بھی یہی ہے، ہم نے اس میں تذکرہ بھی نہیں کیا، اور یہ فکر بھی حقیقت میں بولنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ اس کے سیاسی ڈانڈے جا کے ملتے ہیں. آگے مستدرک حاکم ہے، اور مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمینیا کا ذکر کیا تھا اور آذربائیجان، اور آرمینیا کے ذکر پہ آپ نے فرمایا تھا کہ آرمینیا پہ جب کڑا وقت آئے گا یعنی جنگ کا دور آئے گا تو تم نے وہاں نہیں جانا، قطعتم من عذاب اللہ، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا. یہ حکم دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو آرمینیا میں جانے سے. اور آرمینیا بہت قدیم، بہت قدیم ہے. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھائے جانے پہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں عیسائیت کی بنیاد پڑ گئی. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے حواری یا ان سے اگلی نسل یہاں آ گئی، اور کئی ہزار برسوں سے وہ لوگ وہاں پر رہ گئے. اور ادھر آذربائیجان تھا، اور یہ سارے علاقے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو گئے. اور آرمینیا والوں کو نبی المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے عیسائیوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ اپنا کوئی حکمران چن لیں اور وہ اسلام میں مداخلت نہ کریں اور اپنے مذہب پر قائم رہیں، ہماری طرف سے اجازت. یہ ایسی چیزیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں گئے تھے، ہم بھی آذربائیجان گئے تھے، اور آذربائیجان کو خوب دیکھا. جو چیزیں تاریخ میں مطلوب تھیں وہ دیکھی کہ کیا کیا تغیرات واقع ہو گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں کہاں ہیں، کون کون لوگ تھے جو یہاں آئے تھے، یہ سب چیزیں تاریخ نے اپنے اندر محفوظ رکھی. تو فرمایا تھا کہ آرمینیا کی باری آئے گی، اور جب آرمینیا سے جنگ شروع ہوگی تو اس کے بعد تم دیکھو گے کہ جزیرہ العرب میں جنگ ہوگی، اور جب عربوں میں جنگ ہوگی تو اس کے بعد تم دیکھنا کہ مصر کی شامت آئے گی. اور مصر جب تباہ ہو جائے گا تو پھر کوفہ کا شہر، فرمایا تھا یہ تباہ ہو جائے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ جو کہتے ہیں یہ اپنے پاس سے نہیں کی جا سکتی، یہ ایک طرح کی پیشن گوئیاں تھیں. ہمارے وہ بیانات جو سن 93-94 میں تھے، اس میں اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق تباہ ہو جائے گا، اور عراق ایسا تباہ ہوگا کہ دنیا بھر کی اقوام مل کے اس پر پابندی لگا دی. تو اب کیا گیا کہ عراق پہ سینکشنز کیسے لگیں گے؟ فرمایا ان کے والے روم عیسائی ایسے کریں، درہم ولا قفیز، پوری دنیا سے ایک روپیہ، ایک سکہ، ایک پائی اور ایک روٹی عراق پہ نہیں پہنچی. سمیاتی بشام، پھر تم دیکھو گے شام والوں کا ہوگا، سینکشنز لگیں گی شام پر. اور پھر اس کے بعد باقی روایات کو ملا لیں تو اس کا بھی تذکرہ آتا ہے آرمینیا کا، کہ آرمینیا کے بعد جزیرہ عرب، اس میں تباہی مچے گی اور اسرائیل پھیلے گا، اور اس تباہی کے بعد مصر بھی برباد. مصر کے بعد کوفہ کی باری آئے گی. کوفہ کے بعد اور بھی درمیان میں چند ایک مراحل ہیں. فرمایا الملحمۃ الکبریٰ، اس کے بعد تو بہت بہت بڑی جنگ. ملحمہ، لحم عربی میں کہتے ہیں نا گوشت، ملحمہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے اڑیں گے. ملحمہ کا مطلب یہ ہے کہ گوشت انسانوں کا پاش پاش کر دیا جائے گا، بربادی پھیل جائے گی. وہ لفظ ہے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے استعمال فرمایا. سعد بن معاذ نے، سعد بن عبادہ جب وہ مکہ مکرمہ کی فتح کے لیے آئے تھے تو یہ سارے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا. اور سعد بن معاذ جب گزرے اپنا لشکر، اپنا قبیلہ اور اپنا علم اور جھنڈا یہ دیکھ کے فوج کا دستہ، تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہے جس دن گوشت چیتھڑے کر دیا جائے گا، اور ہم کافروں کو، مطلب یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے آج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں یہ صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کے بیٹے قیس کو بلایا اور پگڑی ان کے سر پہ رکھی اور کہا قیس تم جاؤ. اور فرمایا یوم یوم مرحم، آج کے دن لوگوں کو دیکھیں گے کہ میں کیسے ان کے ساتھ مہربانی کرتا ہوں، میں کیسے رحمت کا سلوک کرتا ہوں. آج گوشت کاٹنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن. اور رحمت للعالمین کی جو شان تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمایاں طور پر واضح ہوئی. پورا مکہ، اس کی عورتیں ان کی باندیاں تھیں اور پورے مکے کے لوگ ان کے غلام تھے. وہ لوگ اپنی قسمتوں کے فیصلوں کے لیے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تھے بیت اللہ کے. کچھ رکعتیں پڑھنے کے بعد جب آئے تو لوگ کانپ رہے تھے کہ اب قتل عام کا حکم ہوگا، سب مارے جائیں گے. اور کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے متعلق کیا سمجھتے ہو، آج میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر فرمایا میں وہ کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی بچہ نہیں دینا. اور پھر فرمایا وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. یہ شرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور ایک مرتبہ تاریخ نے پھر اسے دہرایا تھا، ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا. ایک مرتبہ کوفہ والوں کے ہاں یہ ہو گیا تھا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا کہ انتم الطلقاء کوفہ والو، اگر قانون کی زبان میں ہم بولیں تو یہ کہ تم میرے غلام ہو سارا شہر. فرمایا تھا انتم الطلقاء، تم سب آزاد. یہ شرف انہیں ملا امام حنیفہ رحمۃ اللہ. تو یہ جو ملحمت الکبرا ہے نا، یہ تباہی پھیلی. اور اتنا گوشت، اتنے انسان مریں گے کہ اس کے شمار نہیں کیا جا سکتا. ایسے موقعوں پہ اس کی ہولناکیاں سوچ کے ہم یہی کہتے ہیں وزارت کا فتنہ تو قوم، اللہ اگر تم کسی قوم کو جب آزمائش میں ڈال دے فقط نہیں لگتا بلکہ اللہ اس آزمائش میں ہمیں اس سے پہلے ہی ہمارا اپنے ساتھ نہ ہوتا. پھر ترکی کی باری ہے، اور پھر اسرائیل بڑھے گا اور خیبر تک پہنچے گا جہاں اب تک ان کے قلعے محفوظ ہیں. ان وہابیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تو یاد آ گئیں کہ انہیں پھیرنا ہے اور ان کو گرانا ہے اور یہ کرنا ہے. سارے کنبے توڑ دیے، وہ یہودیت کی ساری چیزیں ابھی تک بھی باقی ہیں. وہاں کوئی اصل دین تھا، وہ کیا تھا؟ تو گریٹر اسرائیل بنے گا. اس لیے جو کوتاہیاں ہیں نا، اس کی سزا ملے گی اور یہ بھگتنا پڑے گا سب کچھ. اس لیے آذربائیجان اور یہ جو لڑ رہے ہیں آپس میں، منع فرمایا کہ آرمینیا نہیں جانا. اور آذربائیجان میں اکثریت شیعہ آبادی کی، اور اب ترک وہاں لڑ رہے ہیں. اور انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو خیر سیاسی بحث ہے، ہمیں اس سے غرض بھی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں اس میں البتہ ایک بات آپ سے ضرور کہنی ہے کہ جو ہم نے عرض کیا تھا نا کہ دبئی نے جب تسلیم کیا ہے، تو اب تو اس کے بعد یہودیت پہ غلبے کے امکانات اور بڑھ گئے ہیں. کہ دبئی کیا اور قطر کیا اور شام کیا اور مصر کیا، کچھ نہیں رہنا، یہ سب ہو جائیں گے اور یہودیت بنے. ہم اپنے فیلڈ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں. ہم نے اسی لیے بار بار یہ عرض کیا تھا، عراق پہ حملہ نہیں ہوا تھا، اس زمانے کی کیسٹ سن لیں. ہم دوستوں سے کہتے رہے کہ یار عراق پہ حملہ ہو جائے گا، اور عراق کی حفاظت جو کرنے والے کریں نہ کریں ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن عراق میں جو کتابیں اور جو قدیم مسلمانوں کی چیزیں اسے محفوظ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ کوئی تعاون ہوا نہیں اور ہمارے پاس اسباب اور وسائل اتنے کام. پھر شام کے ساتھ ہی مکتبۃ الاسدیہ، شام کا وہ مکتبہ، وہ لائبریری جو سینکڑوں سال سے بنتی چلی آئی، اس جیسی لائبریری عالم اسلام کم تھی، سب تباہی اور بربادی. ہم اسی لیے پچھلی مرتبہ بھی عرض کر رہے تھے کہ اب دبئی میں جمعہ مسجد نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے مختلف کتابیں مختلف شعبوں میں انہوں نے جمع کرنی کئی سال سے شروع کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں تو کتاب ملے گی نہیں، کچھ نہیں. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں، مصر کہا تھا کہ ہمیں ہر مہینے $25,000 اس پوری امت سے مطلوب ہیں، لوگ یہ کام کریں اور اپنی زکات کے پیسے دیں. یار ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل بن، ہم کہتے ہیں اپنی زکات سے $25,000 دے دیں اور ایک سال تک بس یہ سلسلہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ دبئی میں, شام, دبئی میں, مصر میں فی الحال جو کتابیں ہیں نا, ان کتابوں کو جمع کر کے ان کے 8-8, 10-10 نسخے, فوٹو کاپی, مختلف شیپ, سی ڈی وغیرہ وغیرہ کر کے یو ایس بھجوائیں, انگلینڈ بھجوائیں, فرانس بھجوائیں, نیشنل لائبریری ان کی پاکستان میں, ہندوستان میں, مختلف جگہوں پر کی کتابیں پھیل جانی چاہیے. ایسے ایسے نسخے ہیں جو صرف ایک نسخہ دنیا میں باقی رہ گیا, وہ مٹ گیا تو علم. ہم کیوں اتنے غافل, ہم کیوں اپنا کام نہیں کرتے؟ سیاست کے علاوہ بھی دنیا میں کوئی کام ہے یا نہیں؟ ہمیں ہر آدمی کو اپنا کام کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہمارا تعلیم سے تعلق ایسے ہی نسبت جو بھی ہے, جتنا بھی ہے, کہ ہم اپنے شعبے کو بھی نہ بچائیں. کیوں نہ بچائیں؟ ہم کہتے ہیں ہم اپنے شعبے کو بچائیں. طب کی جو کتابیں ہیں انہیں محفوظ کر لیں, کینسر پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں انہیں محفوظ کر لیں, وہ علی سینا نے جو لکھا ہے ہم اسے محفوظ کر لیں. ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں انٹرنیٹ سے, کئی ایک چیزیں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے. آج کیا کہیں, آج ہی ہم ایک نسخہ دیکھ رہے تھے. ہم امریکہ ایک مرتبہ سفر میں تھے تو شاہ عبد الحق صاحب, محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی اولاد میں ایک صاحب سے تھے, ان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی تھی مسجد میں اور سے ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا وہ شاہ عبد الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے اولاد میں سے. شاہ عبد الحق صاحب رحمت اللہ علیہ نے جزریہ قرات کی ایک کتاب ہے اس کی شرح لکھی تھی, اس کا قلمی نسخہ آج ہمیں ہوا, اسے ڈاؤن لوڈ کروایا. اس کی اب اس پہ کچھ لکھنا ہے تھوڑا سا باقی ہے, انشاءاللہ دو چار دن اس پہ ایک نوٹ تحریر کر کے اور اسے دیں گے کہ جلد کرا کے اور اس کی 10-12 کاپیاں کرا کے لکھنے کے مختلف جگہوں پر بھیجیں. ہمارے اسلاف کی یہ محنت ہے, ہمارے بڑوں کی یہ محنت ہے, ہم نہیں حفاظت کریں گے تو کون کرے؟ ہم اگر اس ذخیرے سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے؟ ہم کچھ تو کریں. اتنی کتابیں ہیں, اتنی کتابیں ہیں, آپ اسد عمر سے پوچھئے گا تحریک انصاف والے, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سب کچھ, آپ سن رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اسد عمر تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جہاں بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, شاید ہارورڈ میں پڑھے ہیں یا کہاں, پہلا اپنی یونیورسٹی کا نام لیا. ان کا وہاں ہمارے معاشیات کے جو پروفیسر تھے اکنامکس کے, وہ تو ملتے بھی نہیں تھے کسی سے, اتنے سخت مصروف تھے, بڑا علم. تو ہم اسٹوڈینٹس نے ایک دن کو ناشتے پہ دعوت کی, انہوں نے مہربانی کی قبول کر لی. تو ایک اصول انہوں نے معیشت کا, اکانومی کا بتایا تھا. باتوں باتوں میں وہ چکے میں پڑھا چکے تھے اور زبردست اصول تھا, تو اس اصول کی بحث شروع ہو گئی. تو سید عمر صاحب کہنے لگے کہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ بچوں یہ اصول کہاں سے آیا؟ ہم نے کہا جی ہمیں تو آپ نے پڑھایا. اس نے کہا تم بیٹھ, میں آتا. لائبریری گئے اور مقدمہ ابن خلدون نکال کے لائے اور ہمیں دکھایا اور کہا یہ جو تمہارے ابن خلدون تھے نا, یہ میں نے ان سے سیکھا, یہ دیکھو انہوں نے کیا لکھا. سید عمر کہہ لیتے ہم حیران رہ گئے کہ ہمارے یہاں کی کتابوں میں بھی ایسے. اس لیے ہم آپ سے پورے وسوخ سے کہہ رہے ہیں ہم اپنی طب کی کتابوں کو جمع کریں. ہماری نیکسٹ جنریشن میں ڈاکٹرز ہیں, وہ پڑھیں, عربی پڑھیں, طب کو پڑھیں. کیا ہے 3-4 سال کی تو بات, کوئی ایک چیز ہٹ کر جائے کینسر میں, آنکھوں کے امراض میں, کسی چیز میں لیبارٹریز بنے, یہ سارا کام ہم لوگوں نے تو نہیں کر لینا, ہمیں تو جانے ہی ہے نا آگے, ہماری اگلی نسلیں کریں. کوئی تو مشن چھوڑ کے جائے اپنے بچوں کے لیے, بچوں یہ کرو. اور جس دن وہ چیزیں مل گئیں, اپنے گھر کی, اپنے ملک کی سستی دوائیں, سستی جڑی بوٹیاں, جیسے انڈیا بنا رہا, ہمیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہ بنائیں, پوری امت کے لیے بنائیں. اب یہ جو آگ لگے گی نا, اس میں دبئی میں جو کچھ پڑا ہوا ہے یہ ضائع ہو جائے. مصر میں ہم نے پوری بلڈنگ دیکھی, کئی ہزار کتابیں. انہوں نے کہا یہ ہم نے ساری بلڈنگ اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو نسخے اس میں پڑے ہیں یہ اکیلا نسخہ ہے, دنیا میں اس کے بعد اس کا کوئی بدل نہیں. یہ ضائع ہو جائے. کہ آپ کے آبا اجداد کی میراث اس لیے ہم پھر آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ اس کو سوچیں، پلان بنائیں تاکہ کہیں سے تو ہم کام کریں. فقیم سعید مرحوم نے یہ کام کیا تھا، اب ان کی بیٹی ہیں سعدیہ راجی، بوڑھی ہو گئی بیچاری، ابھی ہم ایک سودا کر رہے ہیں کراچی میں، حکیم صاحب تھے ہمارے استاد بھی تھے، اور ان کی تعریف کے لیے اتنے ہی کہہ دینا کافی ہوگا شاید کہ حضرت ابو البرکات رحمت اللہ کے پوتے پڑپوتے ہیں یہ سارے، اور حکیم صاحب جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس میں ایسا نسخہ بھی ہم نے دیکھا جو بہادر شاہ ظفر آخری مغل حکمران جو تھے ان کے اس پہ دستخط ہے، انہوں نے اس سے پڑھا ہے، اور ایک دوا لکھا ہے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا جو بڑا کامیاب، اور 12 لاکھ میں فروخت کر لیں، اگرچہ ہم نے بھی طے نہیں کیا کہ 12 لاکھ ہمیں دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو تو کھانا سارا آپ کے ہم منتقل کر رہے ہیں اور آپ سے یہ ڈیمانڈ آپ کراچی والے کام پہ ڈائریکٹ انہیں پیسے دے، 8 حصے انہوں نے کیے 1.5 لاکھ ان کا، 1.5 لاکھ ان سب بہن بھائیوں کا، والدہ سمیت سب، یہ سب چیزیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وقت میں جھوٹ بہت شامل ہو گیا ہے، بہت جھوٹ بولنے لگے ہیں لوگ، ڈائریکٹ کرو یا کراچی میں پیسے دے کر کتابیں دے، ہم محنت کریں، ایک کتاب پر نوٹس لکھیں سے بنائیں اور اس کے 8-10 اس کے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیج دیں، آذربائیجان برباد ہو جائے گا کتابیں، روس میں اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہیں، روس کی گلی محلوں میں مسلمانوں کی لائبریریز تھیں، ہم اسپین گئے تھے مسلمانوں کی وہ کتابیں جو وہاں پر پڑھی ہوئی ہیں، اسپین میں قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے بیضاوی، بیضاوی فلسفہ کی طرح بڑی مشکل چیز رکھی ہے، اس ایک بیضاوی تفسیر کے 120 نسخے اس کی شرح کے پڑھے ہوئے، مجھے طب کی کتابیں اسپین میں پڑھی ہوئی ہیں، کیا کہنے، ترکی میں پڑھی ہوئی ہیں، اب یقین مانے جتنا مسلمانوں نے کتاب و سنت پہ لکھا ہے نا حدیث اور تفسیر پہ، اس کے قریب قریب طب پہ لکھا، ہمیں ڈر لگتا ہے اگر نام کہیں کہ طب پہ مسلمانوں نے اس سے زیادہ لکھا، حکیم ہیں، نسخے ہیں، اس کے اجزاء ہیں، اس کے تجربات ہیں، اس کے شواہد ہیں، بس جسم پہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں اس کے بیچ میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ضروری نہیں ہے سب صحیح ہوں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی ظاہر ہے کہ ہر فن میں جھوٹ بھی تو شامل ہوتا ہے نا، لوگ مبالغہ بھی تو کرتے ہیں، اس کی نفی نہیں کر رہے، لیکن ہم کہتے ہیں اصل سرمایہ محفوظ ہے. جی فرمائیے خالد صاحب، ہو گیا آپ کے سوال کا، کیا سوال تھا؟ ہم ادھر طب کی طرف کر لیں.
جی بس دنیا کے حالات جو ہیں وہ کیسے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی
بہت چیزیں آئیں، آپ لوگ حدیث کی کتابوں میں جہاں آتے ہیں نا کتاب الفتن آزمائشوں کے دور، اور جہاں پہ آتا ہے نا شراط الساعة قیامت کے قرب کی نشانیاں، یہاں ان جنگوں کا ذکر آتا ہے، آرمینیا کا، آذربائیجان کا، ترکی کا، اور دجال کا، اور مصر کا، شام وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں کے تذکرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، یہ سب آپ کو ان ابواب میں ملے. اجازت دیجیے، یہ الہاد پہ شروع کیا تھا اور کہاں سوالات لے گئے، آئندہ سے انشاءاللہ پھر الہاد ہی پہ کام کرے.
جی
وہ ایک
بہت شکریہ،
ایک چیز، ایک صاحب بڑے دلچسپ سوالات بھیج رہے ہیں، آج انہوں نے ابو نواس کا ایک واقعہ بھی لکھ کے بھیجا، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر مناسب سمجھیں اور وقت ہو تو کبھی فون پہ بات کر لیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے حوالہ انہوں نے مانگا ہے، پہلی جلد کے آغاز میں علم نجوم پہ جہاں انہوں نے یہ تحریر فرمایا نا کہ اس طرح پہ دنیا کی حکومتیں بھی بدلتی ہیں، یہ عبارت آپ کو پہلی جلد کے ابتدائی جو صفحات ہیں اس میں مل جائے گی، اور اس سے ہم نے جو عزت اللہ البالغہ کو پڑھایا ہے اس میں بھی ہم نے اس کی تشریح کی. سلام.